الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آج کل دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے، ایک انداز ہے کہ ہر شخص کو کسی پاپولر، کسی مشہور آدمی سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، جیسی فیلڈ اس فیلڈ کے مشہور آدمی سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے. کچھ لوگ فلموں کے اداکار یا کرکٹرز یا اسپورٹس مین سے ملنا چاہتے ہیں. جو مذہبی حلقے کے لوگ ہوتے ہیں، مذہبی ذہن رکھتے ہیں، وہ علماء یا مشہور نعت خوانوں سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں. انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ کسی جس کو آپ کہیں فیم آدمی سے ملنا چاہتا ہے. مگر ایک مدنی مشورہ بھی دوں گا، دنیا داروں تک تو ٹھیک تھا مگر اب مذہبی لوگوں میں بھی یہ رجحان آگے بڑھتا جا رہا ہے کہ ملاقات ہونے پر پہلے علماء سے جب لوگ ملتے تھے، مذہبی لوگوں سے ملتے تھے، تو ایک تمنا ہوتی تھی، ایک التجا ہوتی تھی کہ حضور ہمارے لیے دعا کیجئے گا. اور ہونا بھی یہ چاہیے، اللہ کے نیک بندوں سے جب ملاقات ہو تو ان سے دعا کروانی چاہیے، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے دعا کروانی چاہیے. لیکن اب یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ ملاقات کے بعد پہلی فرمائش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینی ہے. دعا کروانے کی اب جو پہلے لوگ کہا کرتے تھے، اب دعا کی ضرورت لگتا ہے نہیں رہی ہے. اب لوگ چاہتے ہیں ہماری کوئی تصویر ساتھ کھینچ لی جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دعا کے لیے کہا کریں، خاص طور پر جب علماء سے ملاقات ہو، نیک شخصیات سے ملاقات ہو. اب یہ بات میں نے کیوں کی ہے کہ ہماری ایک خواہش تو ہوتی ہے کہ کسی امپورٹنٹ شخص سے ملاقات ہو اور بندہ اس کو اچھا بھی فیل کرتا ہے. مگر سوال ایک ہے اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن، وہ کون سی ہستی ہے جس سے ہم سب ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ اس دن صرف ایک ہستی ہے جس سے سارا عالم چاہے گا کہ آج کے دن ان سے ملاقات ہو جائے. اور ذرا غور کیجئے کراؤڈ کتنا ہوگا. آج اگر 50,000 لوگ کسی گراؤنڈ میں جمع ہو جائیں اور ایک ہی بندے سے ملنا چاہیں، کوائٹ امپوسیبل. یا تو اس کو نقصان پہنچا دیں گے جس سے ملنا ہے، یا مل ہی نہیں سکیں گے. لیکن کبھی سوچا قیامت کے میدان میں لوگ کتنے ہوں گے، میدان محشر میں لوگ کتنے ہوں گے؟ آپ میں سے جنہوں نے حج کیا ہے، 25-30 لاکھ جب عرفات میں جمع ہوتے ہیں نا، تو لگ پتا جاتا ہے کہ عوام کہتے کس کو ہیں، رش کہتے کس کو ہیں. کوئی بچھڑ جائے تو ملنا ممکن نہیں ہے، اتنا کراؤڈ. وہ کتنے ہیں؟ 25-30 لاکھ. محشر کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ کبھی سوچا؟ آج تقریباً بتایا جاتا ہے 7 ارب لوگ تو آج دنیا میں ہیں، مگر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، صرف مسلمان نہیں، سارا جہان، تمام لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. اٹ مینس خربوں، نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے. اچھا، اس میں جتنے مسلمان ہوں گے، جو بھی اربوں ہوں گے، ان کی تمنا ہوگی کہ آج نبی پاک سے ملاقات ہو جائے. چند ہزار لوگ کسی ایک سے نہیں مل سکتے، اربوں لوگ اگر چاہیں گے تو کیسے ملیں گے؟ اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. میدان عرفات میں خیمہ ڈھونڈنا ایک بڑا کارنامہ ہے، مگر جہاں اربوں لوگ موجود ہوں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کیسے کریں گے کہ پیارے آقا کہاں ہیں؟ از دیر اینی آئیڈینٹیفیکیشن؟ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک کہاں ہے پتہ چل جائے؟ ہیں؟ اللہ اکبر، دیکھیں کیا شاندار انتظام رب کی قدرت نے کیا ہے. بہت ساری باتیں مطالعے سے سمجھ آتی ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پیارے آقا کا لواء الحمد ہوگا، نبی پاک کا ایک جھنڈا ہوگا محشر کے دن. لیکن اس محشر کے دن کے جھنڈے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ اکبر. میں نے ایک حدیث پاک پڑھی جس کا مضمون ہے کہ وہ جو پرچم ہے نا پیارے آقا کے جو ہاتھ میں ہوگا، اور پیارے آقا مولا علی کو عطا فرمائیں گے محشر کے دن، فرمایا اے علی تم وہ پہلے شخص ہو. حدیث کا مضمون ہے کہ جس کو قیامت کے دن میں اپنا پرچم عطا کروں گا, اپنا لواء عطا کروں گا, لواء الحمد اسے کہا گیا. مگر وہ پرچم ہے کتنا بڑا؟ روایتوں کا مضمون ہے کہ 3000 سال سے زیادہ اگر کوئی گھڑ سوار, ہارس رائیڈر سواری کرے گھوڑے پر, جتنا ڈسٹنس وہ طے کرے گا اتنا بڑا وہ پرچم ہے, اس پرچم کا سایہ اتنا بڑا ہوگا. تو ایک بات تو عشق والی کر دوں پھر بات کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ جو لوگ میلاد کا پرچم لگاتے ہیں, پرچم سے محبت کرتے ہیں, انہیں مبارک ہو, قیامت کے دن نبی پاک کا وہاں بھی پرچم ہوگا, پرچم لگانے والے جلدی پہنچ جائیں گے. اچھا آپ سنیں, اتنا بڑا پرچم, وائے اتنا بڑا پرچم کیوں ریکوائرڈ ہے؟ اللہ اکبر, آج مینا میں جائیں, آپ نے دیکھا ہوگا, اللہ آپ سب کو مجھے بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے, وہاں خیموں کی پہچان کے لیے بڑے بڑے پرچم لگائے جاتے ہیں, بڑے بڑے بلون لگائے جاتے ہیں بہت اونچے تک, تاکہ دور سے پتا چل جائے کہ یار ہمارا خیمہ یا ہمارا جو کیمپ ہے نا وہ اس طرف ہے. تو جہاں اربوں لوگ ہوں گے کیسے پتا چلے گا؟ میں بہت عرصے سے یہ شعر مفتی مولانا حسن رضا خان صاحب شہنشاہ سخن کا, جو برادری اعلیٰ حضرت, یہ شعر سنتا تھا, اتنا کلیئر سمجھ نہیں آیا تھا. جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا مجھے یہ شعر سمجھ آیا, کیا کمال کی بات لکھی ہے مولانا حسن رضا خان صاحب نے. فرماتے ہیں مقام خسرو دی دور کے غلاموں کو, مقام خسرو دی یعنی نبی پاک کہاں ہیں ایگزیکٹلی دا لوکیشن, وہ غلام جو دور ہوں گے ہمیں تو نہیں پتا ہم کہاں ہوں گے, تو مقام خسرو دی دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا. آقا کا وہ جو پرچم ہے نا وہ بتائے گا دور سے غلاموں کو کہ نبی پاک وہاں ہیں, چلو جلدی چلو پرچم نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر, مگر اتنے کراؤڈ میں ہماری ملاقات کیسے ہوگی؟ اور یہ سب کو پتا ہے, اس دن جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چل جائے گا. بہت سارے لوگ ہیں جن کو دنیا میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام نہیں پتا, یا معلوم ہے پھر بھی نہیں مانتے, ہے سمجھاؤ پھر بھی نہیں سمجھتے. اس دن تو اعلیٰ حضرت کہتے سب مان جائیں گے, جبھی تو سمجھاتے نا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس دن تو سارے ہی مان جائیں گے جب دیکھیں گے ایک ہی ہستی کی چل رہی ہے, انہی کے ہاتھوں شفاعت ہے, انہی کے مان, ان کے کہے سے ہو رہا ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, اس دن غلام کے مزے ہوں گے. سچی غلامی جس نے اختیار کی نا, غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, عدو یعنی دشمن حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا, جو آپ فرمائیں گے وہ اس دن ہونا ہے. تو اب ملاقات کیسے ہو, بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اچھا جس نے عموماً جس سے ملنا ہے نا وہی اگر اجازت دے تو ہی ہو سکتی ہے نا ملاقات, جس پرسنالٹی سے آپ نے ملنا ہے اسی کی اجازت نہ ہو تو ملاقات نہیں ہوتی. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درب کی طرف اگر رجوع کریں, یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے کہ محشر میں ہم غلام آپ سے مل لیں؟ واٹ اے بیوٹیفل آنسر, کتنا خوبصورت حدیث پاک سے ہمیں جواب ملتا ہے. دیر از نو بگ ڈیل, کوئی بہت مشکل عمل نہیں بتایا نبی پاک نے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے, حدیث پاک کا مضمون ہے جو روزانہ مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھ لے کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. آپ سوچیں یہ چھوٹا انعام نہیں ہے, نبی پاک سے ملاقات, وہ بھی محشر کے دن, جو شافع روز محشر ہیں جن کو مقام محمود عطا کیا جائے گا, پھر تو بیڑا پار ہے نا. اور پیارے آقا کا مصافحہ کرنا, اللہ اکبر. آپ ذرا سوچیے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بار نبی پاک تشریف لائے, دسترخوان پر بیٹھے, کھانا تناول فرمایا, اسی دسترخوان سے یا رومال سے میرے آقا نے اپنے ہاتھ مبارک پہنچے. حضرت انس کے اس کے بعد انداز پتہ کیا تھا, جب اس رومال سے میل کو صاف کرنا ہوتا واشنگ مشین میں نہ ڈالتے, واشنگ مشین تو نہیں تھی, چلے پانی سے نہ دھوتے تھے, حضرت انس اسی رومال کو اسی دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا کرتے, میل جل جایا کرتا رومال واپس آ جایا کرتا. صحابی نے پوچھا یہ صفائی کا کون سا طریقہ ہے, کہ جب سے آقا نے ہاتھ لگایا ہے اس رومال کو آگ اثر ہی نہیں کرتی ہے. جب نبی پاک کپڑے کو ہاتھ لگا لیں آگ اسے اثر نہ کرے, امتی سے ہاتھ ملا لیں اس کا کیوں نہ بیڑا پار ہو جائے. یہ صحابہ جبھی تو بخشے بخشے ہوئے نہیں ہے نا, پیارے آقا سے ملے ہیں, نبی پاک کو ٹچ کیا ہے, پیارے آقا سے محبتیں, نبی پاک کی صحبتیں اٹھائی ہیں. تو جبھی تو صحابہ کرام علی مردوان کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ سارے جنتی ہیں. تو اے غلاموں, دیر از اے چانس, خوبصورت موقع ہے کہ پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا درود پڑھیں کہ قیامت کے دن نبی پاک سے ملاقات نصیب ہو جائے. اس سے بڑا انعام نہیں, اس سے بڑی, میں کہتا ہوں قیامت کے دن اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے جنت میں لے جانا ہے آؤ ان سے مل لو, تو پھر تو کام ہی بن جانا ہے نا. تو اب میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں, محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بغداد معلہ کے قریب ایک علاقے میں ایک نوجوان رہا کرتا. اس نوجوان کو ایک بار بھوک نے ستایا اور اس نوجوان نے دریا کے کنارے ایک سیب ایپل تیرتا ہوا دیکھا اور سیب اٹھایا اور اس نے کھا لیا. جب وہ سیب کھایا اس کے بعد اس نوجوان کو خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا, اللہ کو کیا جواب دوں گا, یہ اس کا مالک کون تھا. اتنا خوف خدا تھا اس نوجوان کے دل میں کہ پریشان ہو گیا کہ اگر اس سیب کے لیے بروز قیامت کوسچن کر لیا گیا, سوال کر لیا گیا, میں کدھر جاؤں گا. چلو اب اس سیب کا حق معاف کرواتے ہیں. وہ نوجوان واکنگ کرتا ہوا پیدل چلتا ہوا اسی نہر کے کنارے سیب کے مالک کو تلاش کرنے لگا. تھوڑا اور آگے گیا تو ایک ایسا باغ نظر آیا جو ایپل کا, سیب کا باغ تھا اور اس کے درخت اس نہر پر جھکے ہوئے تھے. انڈرسٹینڈ کیا کہ لگتا ہے اسی باغ کا کوئی سیب تھا جو نہر میں گرا اور میں نے آگے جا کر کھا لیا ہے. نوجوان اس باغ کے مالک کے پاس گیا, کہا حضور غلطی ہو گئی ہے, آپ کے باغ کا ایک سیب کچھ دور میں نے کھا لیا ہے, برائے کرم مجھے معاف کر دیجئے. جو باغ کا اونر تھا دراصل وہ بھی اللہ کے ولی تھے, حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی نے ان کا نام تھا. کہا بیٹا ایسے تو معاف نہیں کروں گا, تمہیں اتنے پرٹیکولر ٹائم کے لیے میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی, مزدوری کرنی پڑے گی, اونلی فار دا ون ایپل. بندہ کہا یار ایک تو معافی مانگنے آیا ہوں, اس میں اتنی شرطیں کیا لگا رہے ہو, ہمارا تو حال بھی ایسا ہے نا, ایک تھوڑی سی نیکی کرے ذرا سامنے سے ریزسٹنس ہے تو لڑنے شروع کر دیتے ہیں. ادھر جھگڑا کر کے بھی کسی کو کہو نا معافی مانگ لو, چل بھائی معاف کر دے بھائی, ایسی معافی مانگتے ہیں کہ اس معافی کی بھی معافی مانگنی پڑے گی بعد میں, اتنا دل توڑ کر تو معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. بچہ ماں باپ کو ستائے اور جب بندہ کوئی سمجھائے کہ یار ماں باپ کو نہیں ستاتے تو چلو نا اب معافی معاف بھی تو کر دو نا, ہے اب ماں سے بھی معافی اس طرح مانگتے جیسے وہ ڈانٹ رہے ہیں معافی نہیں مانگ رہے. مگر یہاں جب انہوں نے معافی مانگی تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں معاف کروں گا, آپ نے اتنے اتنے دن تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی, مزدوری کرنی پڑے گی, گویا مالی بن کر رہنا پڑے گا. امیجن کر سکتے ہیں آپ ہمارے اس معاشرے میں, آج تو ہزاروں لاکھوں روپے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں, زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار میرا تو وہ بھول گیا نا حساب. ہمارے کاروبار میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کے پیسے آ رہے ہوتے ہیں نکل رہے ہوتے ہیں, ہمارا حساب کہہ رہا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے. بندہ کہتا ہے چلو بھول گیا اب تو میرے ہی ہو گئے نا. استغفر اللہ, ایک سیب تھا, کہا ٹھیک ہے میں رکھوالی بھی کروں گا, میں مزدوری بھی کروں گا, پھر معاف کر دیں گے. کہا پہلے مزدوری کرو. کنٹینیو جو بھی ٹائم سیٹ ہوا, کئی دن کئی مہینے, آپ نے اتنے دن باغ کی رکھوالی کی, مزدوری کی. اس کے بعد کہا اب تو معاف کر دیں. کہا نہیں ایک اور شرط ہے. کہا اب کیا شرط ہے؟ کہا اب شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی, اور میری بیٹی وہ ہے جو آنکھ سے اندھی ہے, کان سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, اس کے پیر بھی نہیں اس کے ہاتھ بھی نہیں, ہاتھوں سے ٹوٹی ہے پیر سے لنگڑی ہے. اے نوجوانوں, مدری چینل کے ناظرین, کبھی سوچ سکتا ہے کوئی نوجوان, ایک نوجوان کی زندگی کا خواب ہوتا ہے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا, اور ایک ایسے نوجوان سے کہا جا رہا ہے کہ صرف ایک سیب کا حق ہے, جب معاف کیا جائے گا جب ایسی معذور لڑکی سے شادی کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کا سب سے ہارڈ ڈیسیشن تھا, مگر اس نوجوان نے وہ ڈیسیشن لینا بھی قبول کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں معاف کروا لو ورنہ ادھر معاف نہیں ہو سکنا. کاش میرے اور آپ کے دل میں یہ احساس ہو جائے, آج لوگوں کا دل دکھاتے وقت, لوگوں پر ظلم کرتے وقت, لوگوں کو جناب جھاڑتے وقت, ڈانٹتے وقت, ان کے پیسے دباتے وقت, اپنے نوکر اپنے رشتہ داروں پر روب جماتے وقت یہ خیال آ جائے, اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر ناجائز سختی کرتے وقت یہ خیال آ جائے کہ ادھر معاف کروا لے, اگر ادھر پکڑ لیا گیا تو کہاں جاؤں گا. اس نوجوان نے ایکسپٹ کر لیا, ٹھیک ہے پھر تو معاف کر دیں گے. کہاں پھر معاف کر دوں گا. نکاح ہوتا ہے, یہ نوجوان اپنے حجرہ عروسی میں شادی کے کمرے میں جاتا ہے, اور جیسے ہی کمرے میں جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد گھبرا کر پھر باہر ہیں. اس باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومعی سے کہا, حضور کو غلطی لگ گئی ہے, آپ نے تو کہا تھا بہری اندھی لولی لنگڑی ہے آپ کی بیٹی ہے, میں جس لڑکی سے نکاح کر کے آپ نے کمرے میں بھیجا وہ تو صحت مند ہے, آنکھیں بھی ٹھیک ہیں, ہاتھ پیر بھی ٹھیک ہیں, بولتی بھی ہے سنتی بھی ہے. اب وہ مسکرائے اور کہا بیٹا سنو, بات یہ ہے تم جب میرے پاس سیب کا حق بخشوانے آئے تھے, معاف کروانے آئے تھے, میں نے اسی وقت جج کر لیا تھا کہ تمہارے دل میں خوف خدا ہے, میں نے ایک امتحان لیا, تمہیں کچھ عرصے کے لیے باغ کا مالی بنا دیا, مزدوری دے دی, تم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے, اور میں نے جو اپنی بیٹی کے لیے کہا تھا نا اندھی ہے لنگڑی ہے لولی ہے, یہ اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کبھی حرام آنکھ سے دیکھا نہیں ہے, یہ بحری اس لیے ہے کہ کبھی حرام سنا نہیں, یہ پیروں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ کبھی بے پردہ گھر سے نکلی نہیں, میری بیٹی جو ہے وہ جناب بحری اس لیے کبھی حرام سنا نہیں, ہاتھ سے ٹوٹی اس لیے کہ کبھی ہاتھ کسی کے لیے ظلم کے لیے اٹھے نہیں ہیں, بڑے محبتوں پرہیزگاری اور عبادتوں کے ساتھ اپنی بیٹی کی پرورش کی تھی, مجھے تم جیسا ہی خوف خدا والا نوجوان درکار تھا, میں نے تمہارا امتحان لیا, تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے, میرا بیٹا جاؤ یہی میری بیٹی اور تمہاری بیوی ہے, اپنی زندگی کے حسین لمحات گزارو. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ماں ایسی ہو اتنی پرہیزگار اور باپ ایسا ہو کہ جو ایک سیب کا حق بخشوانے زندگی داؤ پر لگا دے, جب یہ جوڑا ملے تو ان کے یہاں اولاد کون پیدا ہوتی ہے, یہ کسی اور کے ماں باپ نہیں, اس پیران پیر سیدی غوث اعظم کے والدین کا واقعہ, اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اولاد عطا فرما دی. آپ ذرا سوچئے غوث پاک کا مرتبہ اتنا بلند ہے, اتنا بالا ہے, بہت سارے اولیاء اکرام وہ ہیں جو بہت زندگی کا وقت گزار کر اللہ کے ولی بنے, گناہوں کی زندگی گزاری. حضرت حبیب عجبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سود خور تھے توبہ سے پہلے, توبہ کی اللہ سے سچی دوستی کی, اللہ نے ولایت عطا فرما دی. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکو تھے, آپ نے توبہ کی, اللہ نے ولایت عطا فرما دی. حضرت جنید بغدادی کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ پہلوان تھے مگر سید زادے کے لیے جو ہار مانی آپ نے ایک عجیب واقعہ ہے, اور مگر آپ کو اللہ نے ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا. بہت سارے اولیاء وہ ہیں زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا, سچی توبہ کی, اللہ نے ولایت عطا فرما دی. ان اولیاء کرام کی سیرت میں بھی ہمارے لیے بڑی بھول ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا گناہگار, میری تو بڑی خطائیں ہیں, اب میرا کیا بن سکتا ہے؟ نہیں, میرا کریم وہ ہے جس سے گناہگار بھی دوستی کر لے وہ اسے بھی ولی بنا دیتا ہے. ہاں ہم کیوں نہ مانگے اللہ سے کہ اللہ میں ہوں زمانے کا خطا کار, مجھ سے بڑا خطا کار کوئی نہیں, مگر میرے کریم تو اپنے کرم سے غوث پاک کے وسیلے سے مانگو رب سے کہ اللہ تو مجھے اپنا ولی بنا لے, میرے کریم کے خزانوں میں کمی نہیں. شاعر لکھتے ہیں نا, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی خوبصورت دعا ہے, آپ لکھتے ہیں تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, اللہ سے بڑی پیاری التجا ہے, ہیں اللہ مجھے اور آپ کو خانہ کعبہ کا شرف دے, کعبے کا دیدار عطا کرے, مانگا کرو ایسے موقع پر یہ دعائیں, بڑی راتوں میں یہ دعا مانگا کریں کہ مولا تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی, غوث پاک. لیکن اف وی کمپیئر آل اولیاء کرام, سارے اولیاء کرام کی سیرت دیکھیں اور غوث پاک کی سیرت دیکھیں, تو اللہ نے اپنے اس بندے کو کیسا چنا. غوث پاک پیران پیر یہ مادر زاد ولی ہیں, بلکہ آپ کی ولادت سے پہلے کا انتظام تو دیکھو کہ جوڑا کیسا بنایا گیا ماں باپ کا, اور ان کے یہاں ایسی اولاد عطا کی گئی. میں تھوڑا سا غوث پاک کی اس واقعات کو, سیرت کو بریک دے کر توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں. دیکھیں نا, ہم نے بہت سارے بیانات سنے غوث پاک کی سیرت پر, ہم نے سیکھا کیا, اپنی ذات میں امپلیمنٹ کیا کیا. بہت سارے یہاں قادری بیٹھے ہوں گے جو اپنے آپ کو غوث پاک کا مرید کہتے ہیں, غلام کہتے ہیں, ہونا بھی چاہیے, غوث پاک سے محبت تو ضرور ہونی چاہیے, لیکن میں صرف اسی ایک واقعے سے آپ کی توجہ لینا چاہتا ہوں. میرے بزرگ بھی بیٹھے, نوجوان بھی بیٹھے ہیں, غوث پاک کے والد صاحب نے, غوث پاک کے نانا جان نے غوث پاک کے والد صاحب میں کیا چیک کیا کہ کیا ڈگری ہے, کتنا کماتے ہیں, خاندان کون سا ہے, کہاں رہتے ہیں, گھر کتنا بڑا ہے, یہ کوئسچن تھے؟ نو کوئسچن, کوئی سوال نہیں تھا. دیر از اونلی ون, ایک ہی کوئسچن تھا, ایک ہی چیکنگ تھی کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے, یہ بندہ رب کو راضی رکھنے والا ہے. ایک بات دیکھی اور اپنی پارسا بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بہت سارے یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، ہمیں شادی کرنی ہو یا ہمارے ماں باپ نے ہمارے ماں باپ کو بچوں کی شادی کرنی ہو، ہم کیا چیک کرتے ہیں؟ لڑکا دکھتا کیسا ہے، پہلا کوئسچن. چلو دکھنے میں نرم ہے، چل جائے گا. کماتا کیسا ہے؟ ہاں کماتا اچھا ہے. اچھا خاندان کیسا ہے؟ میکسیمم چوتھا کوئسچن ایک اور ہوگا، کوئی بری عادتیں تو نہیں ہے؟ ذرا انکوائری تو کرو. لیکن اس انکوائری میں چیکنگ کیا ہوتی ہے؟ دوستوں سے پوچھا جاتا ہے یا خاندان والوں سے چیک کیا جاتا ہے کہ شراب تو نہیں پیتا، نشہ تو نہیں کرتا، اچھا کوئی جوا وغیرہ تو نہیں کھیلتا. دیٹس اٹ. تین چار بری چیزیں چیک کی جائیں گی. بالکل صحیح ہے، چیک ہونا چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ صرف شراب، نشہ اور جوا کیوں پوچھا گیا؟ کیونکہ یہ سوسائٹی میں برے کام ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز نہ پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے؟ یاد رکھیے، شراب پینا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. آئی ایم ناٹ یو نو میں کسی چیز کو کنوینس نہیں کر رہا یا کسی چیز کو سپورٹ کر رہا ہوں، معاذ اللہ. شراب پینا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، جوا کھیلنا حرام، بدکاری کرنا حرام، مگر نماز نہ پڑھنا اس سے بڑا حرام ہے. سب سے بڑا جرم بے نمازی ہونا ہے. مگر کبھی کسی باپ نے اپنی بیٹی کے رشتہ لیتے وقت، لڑکے کی انکوائری کرتے وقت یہ پوچھا کہ نمازی ہے کہ نہیں؟ اور اس سے امپورٹنٹ کوسچن، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کوسچن یہ تھا کہ یہ پوچھتے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بلیفز کیا ہیں، وہ اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اولیاء، ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے. ہم نے تو پیسہ دیکھنا تھا نا، ہم نے تو خاندان دیکھنا تھا. ایسا کئی بار ہم نے دیکھا کہ ایک باپ نے اپنی بچی کو بڑی محبتوں سے پالا، پردہ کروایا، اسے اولیاء کی محبت دی، گھر میں میلاد بنایا، رسول پاک کی محبت بچوں کے دل میں ڈالی، قرآن کا شہدائی بنایا اپنی بچی کو، مگر رشتہ کیا اور تھوڑے دنوں کے بعد بچی کا برقع اتار کر رکھ دیا گیا کہ جناب گھر سسرال والے کہتے پردہ نہیں کرنا، ماڈرن بننا ہے. سسرال والے کہتے یہ کیا میلاد، کیا غوث پاک، کیا اولیاء اللہ کی باتیں کرتی ہو، سب غلط ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس لیے بچی کو بڑا کیا تھا؟ اور اب اگلا نقصان سنیے کہ اب آنے والی جو نسلیں ہوں گی ان کا عقیدہ کیا ہوگا؟ تمہیں صرف پیسہ دیکھنا تھا؟ تمہیں صرف خاندان دیکھنا تھا؟ غوث پاک سے محبت ہے تو سیکھو غوث پاک کے والدین سے اور ان کی ننیال سے کہ کیا دیکھا انہوں نے؟ خوف خدا دیکھا. ایک اور سوال کروں گا کہ ہم یہ تو پوچھتے ہیں لڑکا کماتا کتنا ہے، کبھی یہ پوچھا کماتا کہاں سے ہے؟ حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے؟ سود کا کاروبار کرنے والا وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اللہ سے جنگ کر رہا ہے. ارے تم نے بیٹی اس کے ہاتھ میں دے دی جو اللہ سے لڑائی کر رہا ہے؟ رب سے جنگ کرنے والے کو لڑکی پکڑا دی، اب آپ سوچیں آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ یعنی آپ کی بچی کے جو بچے ہونے وہ حرام سے پلیں گے؟ نہیں سوچتے؟ ایسا نہ کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیو. اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے انصاف کرنا ہے. سب سے پہلے سوالات یہ ہونے چاہیے. اور بالکل اسی طرح جو مجھے نوجوان سن رہے ہیں، لڑکی کی تلاش کرنی ہو، پہلا سوال دکھتی کیسی ہے؟ خوبصورت ہونی چاہیے. اچھا جناب، پھر خاندان اچھا ہونا چاہیے. اچھا پھر جہیز اچھا لانا چاہیے، پیسے والی ہونی چاہیے. کبھی کسی نے سوال کیا کہ لڑکی نمازی ہے کہ نہیں، قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، پردہ کرتی ہے کہ نہیں، اور جناب اس کے دل میں خیالات کیا ہے اللہ اس کے رسول کے بارے میں، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ ماں پہلی درسگاہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. بلکہ میں بڑی عجیب بات پہلے بھی کئی بیانات میں کی ہے، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جس نوجوان کی شادی نہیں ہوئی نا، جتنے کنوارے بیٹھے ذرا غور سے سنیں، جو مجھے چینل پہ سن رہے وہ بھی سنیں، جتنے وہ اسلامی بھائی ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، آپ کی ہونے والی اولاد کا ابھی سے آپ پر ایک حق ہے. اب آپ کہیں گے یار شادی ہوئی نہیں، اولاد کا حق. ہاں یہ ہے اسلام، حق یہ ہے کہ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. وہ ایسی ماں ہو جو آپ کے بچوں کی صحیح تربیت کرے. آج صرف خوبصورتی دیکھ کر، خاندان دیکھ کر، جہیز دیکھ کر شادی کر لی؟ غوث پاک کی ماں کیسی تھی پتہ ہے؟ غوث پاک کی والدہ کے پیٹ میں جب غوث پاک تھے نا، والدہ کو چھینک آتی، والدہ الحمدللہ کہتی، غوث پاک ماں کے پیٹ میں ہی یرحمک اللہ کہا کرتے تھے. پہلا دن مدرسے میں تھا، 5 سال کی عمر ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی. اے قادریوں سنو، 5 سال کی عمر میں جب مدرسے پہنچے تو قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ ڈے ان مدرسہ، غوث پاک نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، زبانی پڑھتے پڑھتے پہلا پارا سنایا، دوسرا سنایا، تیسرا سنایا، چوتھا سنایا، غوث پاک نے 18 پارے زبانی سنا دیے. قاری صاحب حیران کہ گھر والوں نے تو بتایا تھا آج پہلا دن ہے مدرسے میں، 18 پارے کہاں سے سیکھ لیے؟ کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، میں پیٹ میں تھا، ماں پارے تلاوت کرتی، میں نے ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد کر لیے. نیک ماں تھی نا، بچے پر اثر. آج ہمارے گھروں میں یہ کب دیکھا جاتا ہے؟ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں رشتہ کرتے وقت. میں صرف اس ایک واقعے سے اپنے بزرگوں کو، اپنے نوجوانوں کو درس دینا چاہتا ہوں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے. آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے چار چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. چار چیزیں نارملی چیک ہوتی ہیں. نمبر ایک فرمایا اس کا مال، نمبر دو حسب نسب خاندان، نمبر تین حسن و جمال، اور نمبر چار دین. چار کیٹیگری کی وجہ سے لوگ چیک کرتے ہیں. آقا فرماتے تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو. پریورٹی، ترجیح دینداری ہونی چاہیے. مگر آج یہ نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں نا، یقین کریں اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہ ہے، اگر عورت دیندار ہوگی تو اسے پتا ہوگا ساس سسر کے آداب کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں. اگر لڑکا نمازی نیک پرہیزگار ہوگا اسے پتا ہوگا کہ جناب بیوی کے حقوق کیا ہیں، بچوں کی تربیت کیا ہیں. ہم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں رشتہ کرتے جنہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں قرآن و حدیث کو، اور ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہمیں نظر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب بیکورڈ ہوتے ہیں علماء، بیکورڈ ہوتے ہیں معاذ اللہ دیندار لوگ. آپ مجھے بتائیے، آپ آج میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، جتنے لوگ دیندار ہیں، واقعی دیندار ہیں، اسلام کو پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، پریکٹسنگ ہیں، ان کے گھروں میں دیکھ لیں کتنے لڑائی جھگڑے ہیں. اور جو دین سے دور ہیں ان کے گھروں کا حال دیکھ لیجئے. طلاق کا ریشیو دیکھ لیجئے، کتنے علماء کے گھر میں طلاقیں ہوتی ہیں، کتنے دیندار لوگوں کے گھر میں طلاقیں ہوتی ہیں، اور کتنے عام لوگوں کے گھر میں طلاق ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے پریورٹی تو رکھا ہی نہیں اس کو. تو خدا را ایک خاندان وجود پا رہا ہے، ہمیں سب سے پہلے عقیدہ دیکھنا چاہیے، ایمان دیکھنا چاہیے، پھر اعمال دیکھنے چاہیے، پھر دیکھیں انشاءاللہ. اچھا میں ایک آخری بات کر کے اس ٹاپک کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہیں بھی رشتہ کرنا ہے، آپ نے اس کا ویلتھ دیکھا، اس کا سٹیٹس دیکھا، مگر ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یار اعمال ایسے ہیں کہ اللہ ناراض ہے، یہ بندہ اللہ کو ناراض کرنے والے سارے کام کر رہا ہے، پیسہ بڑا ہے. مجھے بتائیے، جس سے رب ناراض ہے کیا اس کی دنیا اچھی چلے گی؟ اس کی آخرت اچھی چلے گی؟ آپ نے وہاں رشتہ کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والے سارے کاموں میں مصروف ہے. اور ایک رشتہ ایسا ہے لڑکی یا لڑکے کا جو ہے تھوڑے سے نارمل، اتنا پیسہ نہیں ہے، مگر کام سارے اللہ کو راضی کرنے والے کر رہے ہیں. جس سے رب راضی ہے یاد رکھنا اس سے سب راضی ہو جائیں گے. اللہ اس کی دنیا بھی اچھی کرے گا، اس کی آخرت بھی اچھی کرے گا. تو پریورٹی یہ ہو کہ یار یہ جو کام کاج کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، فیملی ہے، یہ حرام کاموں میں تو مصروف نہیں، اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے. تو انشاءاللہ اگر اس چیز کو پریورٹی رکھا تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کا بیٹا بھی سکھی رہے گا، آپ کی بچی بھی سکھی رہے گی. اور یہ نوجوانوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنا رشتہ کرتے وقت پہلے اپنے ماں باپ کو کہہ دیں، بے شک خوبصورت لڑکی تلاش کرنا منع نہیں، لیکن یہ بھی تو کہہ دو ساتھ کہ پردہ بھی کرتی ہو، نمازی بھی ہو، اور اس کا عقیدہ درست ہو، اس کے ایمان صحیح ہو، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی آپ کے لیے ایک راحت کا سامان ہوگی، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جانی ہے. تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کی سیرت ہم سن رہے ہیں اور آپ کی کرامتیں بھی سن رہے ہیں. یاد رہے بہت سارے اولیاء کرام کی بہت ساری کرامتیں کتابوں میں موجود ہیں، مگر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ تمام اولیاء کرام، ہسٹری آف اولیاء کرام میں سب سے زیادہ کرامتیں اگر کسی کی مرتب ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، تو وہ سیدی غوث اعظم کی ہیں. اچھا ایک وسوسہ آتا ہے، چلیں اس وسوسے کی کاٹ بھی کر دیں، یہ کرامت یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے پوسیبل ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے جو ہماری عقل میں ہی نہ آئے، جو بالکل عجیب سی بات ہو. جیسے کرامتیں ہوتی ہیں، غوث پاک کی ایک دو کرامتیں بھی آپ کو سناؤں گا. ایک تو یہی کرامت ہے کہ ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد کر لیے ہیں. مگر اچھا غوث پاک پر اللہ کا خاص کرم دیکھیں، جس دن غوث پاک پیدا ہوئے وہ کون سا دن تھا؟ یکم رمضان المبارک، یاد ہونا چاہیے، پیر کا دن تھا، یکم رمضان المبارک تھا. فرام دا فرسٹ ڈے فجر کے وقت پیدا ہوئے، ماں کا دودھ نہیں پیا، बच्चा पैदा होने के बाद पहली कोशिश घर वालों की होती है फीड करवाया जाए, दूध पिलाया जाए। दोपहर हो गई, शाम हो गई, गौस पाक ने दूध ही नहीं पिया। जब गुरूब आफ्ताब हुआ पूरे बगदाद वालों ने इफ्तार किया, गौसे पाक ने दूध पीना शुरू कर दिया। हो सकता है पहले दिन समझ ना आई हो बात, दूसरा दिन फिर सुबह शादी हुई फिर दूध पीना छोड़ दिया, दूसरा दिन फिर ऐसे ही गुजरा जैसे ही गुरूब आफ्ताब हुआ गौस पाक ने फिर दूध पिया। अब शहर वालों को घर वालों को समझ आया ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो पहले दिन से ही रोजे रख रहा है, छोड़ा है माँ का दूध भी माहे सियाम में, छोड़ा है माँ का दूध भी माहे सियाम में, उस मर्द बासफा को हमारा सलाम हो। लेकिन अब गौसे पाक रदी अल्लाह तआला नो का ये मामूल क्या बता रहा है मुझे और आपको, पीराने पीर तो पैदा होते ही रोजा रखे और हम गौस पाक के मानने वाले ग्यारहवीं मनाने वाले रमजान के रोजे कजा करते हैं। कैसे किसी कादरी का रोजा कजा हो जाए भाई, सीरत गौस पाक से मोहब्बत करनी है तो प्रैक्टिकल मोहब्बत करें ना, हमें तो नफली रोजे भी रखने चाहिए। सुभान अल्लाह। अब एक और इश्क वाली बात कर दूं, आका की विलादत भी पीर का दिन है और गौस पाक की विलादत भी पीर का दिन है और पीर का दिन रोजा रखना भी सुन्नत है। कादरियों को तो चाहिए, नबी पाक के उस शाक को चाहिए कि हर पीर को रोजा रखे। चलो मिलाद मनाने की एक और खूबसूरत दलील भी, प्यारे आका हर पीर को रोजा रखते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रखते। एक सहाबा ने पूछा हुजूर आप हर पीर को रोजा रखते हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया, मैं पीर को पैदा हुआ था, मेरी विलादत पीर के दिन हुई, इसीलिए मैं पीर के दिन रोजा रखता हूँ। हम साल में एक बार मिलाद मनाए, आका तो हर हफ्ते अपना मिलाद मनाया करते, तो रोजा रख के मनाए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हमारा मदनी इनाम भी है, अमीर अहले सुन्नत तरगीब देते हैं कि हर पीर को रोजा रखा जाए सुन्नत की नीयत से। बल्कि आपको एक और खूबसूरत बात बताऊं कि हर पीर को मदनी चैनल पर मगरिब से पहले बाकायदा मुनाजात इफ्तार होती है, इफ्तार की दुआ दिखाई जाती है ताकि दुनिया भर में जो लोग आशिकान रसूल ने रोजा रखा है वो इफ्तार कर लें, बल्कि दुआ करें, बल्कि अल्लाह आपको मुझे बार बार मदीने की हाजिरी अता फरमाए। आज भी मदीने जाएं, सारा साल आपको जुमेरात और गालिबन जुम्मा और पीर, ये तीन दिन, ये जुम्मा या पीर, पीर तो कन्फर्म है, मस्जिद नबवी शरीफ में आपको दस्तरखान लगे हुए नजर आएंगे। अहले मदीना का मामूल है कि वो हर पीर को रोजा रखा करते हैं। तो बहरहाल बात चल रही थी गौसे पाक की करामत की और साथ साथ में कुछ ना कुछ मदनी फूल भी बढ़ा रहा हूँ कि गौस पाक पहले दिन से रोजा रखें। आओ मैं भी नियत करूँ, आप भी नियत करें, रमजान के पूरे रोजे रखेंगे। किसी के कजा हो गए तो बिल्कुल हिसाब करके उसको कजा करे, अदा करे, रोजे बाकी नहीं होने चाहिए, तौबा भी करनी होगी अगर अल्लाह ना करे बगैर किसी शरई मजबूरी के रोजे कजा किए। तो बहरहाल अब करामत के बारे में कंफ्यूजन हो सकती है, शैतान वसवसे डालता है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि करामत जो है उसका सबूत कुरान में मौजूद है और बड़ा वाज़े, एक नहीं कई सबूत मौजूद हैं। पहले ये समझ लें, जो ऐसी चीज जो कि खर की आदत हो, हमारी नॉर्मल पोजीशन में ना होती हो, अचानक ऐसी चीज हो जाए जिसको हम देखकर हैरान हो जाएं और वो नॉर्मली ना हो पाए, वो करामत औलिया कराम से हो तो, अंबिया से हो तो वो मौजजा है। फर्क करना चाहिए, औलिया से मौजजा नहीं कहेंगे, अंबिया से ऐलान नबूवत के बाद कोई ऐसा काम हो तो वो मौजजा, और औलिया कराम से हो तो करामत। चले मैं दो मिसालें दूंगा, ज़ाहिर मुख्तसर बयान है। बड़ा मशहूर वाक्य हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का, कुरान में इस वाक्य की बड़ी डिटेल मौजूद है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी महफिल में बैठकर लोगों से कहा कि मलका बिल्किस आ रही है, कोई है जो उनका तख्त ला दे। तो वहां एक जिन मौजूद था और वो कहता है मैं आपकी नशिस्त के बर्खास्त होने से पहले, वो मुल्क सभा में यमन तक लाना, आप जरा सोचे कि हजारों मील का सफर है, का इतना लंबा ट्रेवल कैसे होगा, का आप खड़े नहीं होंगे इससे पहले वो तख्त आ जाएगा। हजरत सुलेमान फरमाते मुझे इससे भी पहले चाहिए। तो एक वो शख्स जो जिन नहीं था, आप ही का एक उम्मती था, उसके पास इल्म किताब, कुरान कहता है उसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा हुजूर आपके पलक झपकने से पहले वो तख्त आपके पास आ जाए। वो एक सोफा नहीं था, कई गज लंबा कई गज चौड़ा तख्त था, हीरे जवाहरात से लदा हुआ, आंखें झपकी नहीं और वो तख्त हजरत सुलेमान के सामने मौजूद था। और ये पूरा वाकया कुरान में मौजूद है। हजरत सुलेमान का उम्मती नबी नहीं था, अल्लाह का एक नेक बंदा था, ये उसकी करामत है कि जिसका तस्किरा हमने मेरे मीठे इस्लामी भाइयों कुरान में सुना। ठीक है, दूसरी करामत बड़ी मशहूर है जिसको मेहराब मरियम कहा जाता है। हजरत मरियम कौन है? हजरत ईसा अला नबीना वाले सलातु वस्सलाम की वालदा। आप जाहिर औरत तो नबी हो नहीं सकती, आप वलिया हैं, नेक खातून हैं, मगर आपकी मेहराब में بے موسم کے پھل آیا کرتے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریہ نے دیکھا کہ یہ گرمی میں سردیوں کے پھل, سردیوں میں گرمی کے پھل, یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے. تو قرآن میں تو میں نے آپ کو صرف دو کرامتوں کا ذکر میں نے بتا دیا, مزید تفصیل میں جائیں گے تو بہت ساری ایسے واقعات موجود ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ کرامت تو ممکن ہے. ہاں, اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ جناب یہ جو بھی کرامتیں ہیں یہ اولیاء کرام اپنی طرف سے کرتے ہیں, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا نہیں, تو ہماری ایسی کوئی سوچ نہیں ہے. اولیاء کرام کو جو کمال عطا ہوا یہ رب کی عطا سے عطا ہوا. تو بہرحال تو یہ بھی کنفیوژن کلیئر ہونی چاہیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ایک اور مدنی پول میں آپ کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں. پیران پیر جب آلموسٹ 18 سال کے ہوئے, یگسٹر, والدہ سے کہا کہ مجھے بغداد جانا ہے علم دین سیکھنے. کیا ماں تھی ہے, بیٹا ہے, جوان ہے, کہا بیٹا ٹھیک ہے جاؤ, اب ہماری ملاقات محشر کے دن ہوگی. ماں جانتی تھی کہ بیٹے نے واپس نہیں آنا, مگر پھر بھی اپنا بیٹا بھیج دیا علم دین سیکھنے کے لیے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین سیکھنے جب بغداد گئے, ماں نے ایک ہی نصیحت کی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آگے جاتے ہیں, بڑا طویل واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا. اب ڈاکو آئے اور ڈاکوؤں نے جب اس قافلے کو لوٹنا شروع کیا, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک ڈاکو آیا اور کہا کہ کیا ہے آپ کے پاس؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں, سونے کی اشرفیاں ہوتے ہیں دینار. کہاں ہیں؟ کہا یہ لباس کے اندر سلے ہوئے ہیں. وہ اپنے سردار کو بلا کے لایا. سردار کہتا ہے کہ بیٹا لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں, تم خود ہی مال بتا رہے ہو. کہا ماں نے کہا ہے ہر حال میں سچ بولنا, مال جاتا ہے تو چلا جائے, ماں کا وعدہ نہیں توڑ سکتا. یہ سننا تھا کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور کہتا ہے کہ یہ بچہ نوجوان اپنی ماں سے کیا ہوا ایک وعدہ نہیں توڑا, اور میں صبح و شام اپنے رب کے وعدوں کو پامال کرتا ہوں. زارو کتار رونے لگا. پورے قافلے نے توبہ کی, سب کا مال واپس لوٹا دیا. بہت بار یہ واقعہ سنا ہے نا, مگر پھر بھی جھوٹ بولنا چھوڑا کہ نہیں؟ سوال تو یہ ہے نا, غوث پاک کے چاہنے والوں, غوث پاک کے مریدوں, میرا سوال ہے آپ سے, جس پیر کو ہم اپنا پیر مانتے ہیں, جس کو ہم اپنا رہنما مانتے ہیں, وہ نوجوانی میں ڈاکوؤں کے سامنے سچ بولیں, وہاں جھوٹ نہ بولیں. اور آج غوث پاک کا غلام کہلانے والا بات بات پر جھوٹ بولے. پہلے تو ایسا سنتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے, اور آج ایسا معمول بن گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں لوگ. اتنا جھوٹ, طبیعت میں جھوٹ آ گیا ہے. خامہ خائیں, جس کو کہے فائدہ نہیں پھر بھی جھوٹ, فائدے کے لیے بھی نہیں بولنا چاہیے, لیکن خامہ خائیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے. ہر چیز میں ٹوسٹ کرنا ہے, ہر چیز کو رونگ بتانا ہے. کچھ لوگوں کو عجیب خبت ہو گیا ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا ثابت کرنے کے لیے, اتنے جھوٹ بولیں گے. اچھا بھائی کہاں رہتے ہو؟ اور رہتا ہوگا کوئی غریب علاقے میں, کہے گا میں ڈی ایچ اے میں رہتا ہوں. اچھا کام کیا کرتے ہو؟ کرتا نوکری ہوگا, کہتا میرا تو بہت بڑا کاروبار ہے, کراچی سے باہر حیدرآباد کبھی نہیں گیا اور باتیں یورپ کی کر رہا ہوتا ہے, ادھر بھی گیا ہوں تو ادھر بھی گیا ہوں. کیوں؟ کہ بس اپنا روب جمانا ہے, دوستوں کو جناب خالی خالی بس اپنی بڑائی بتانی ہے. جھوٹ 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 سوچے آپ, جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. بے شک اس آیت کو کفار کے حق میں بیان بھی کیا گیا, لیکن میں اور آپ سوچیں اللہ کو کتنا ناپسند ہے جھوٹ بولنا. قرآن کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, مگر یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک مذاق بنا ہوا ہے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے جھوٹ بولنا. حدیث پاک کا مضمون ہے, آقا فرماتے ہیں کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں, اور اس میں سے ایک علامت یہ بھی بیان ہوئی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. مسلمان کے اندر کبھی منافق کی نشانی ہونی چاہیے؟ اور یہ جتنے جھوٹ بولنے والے ہیں نا, وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. کتابوں میں لکھا جھوٹا ہمیشہ مضطرب رہے گا, کنفیوز, بے قرار. کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں سے جھوٹ بولا ہے. اب وہ باتیں سنبھالنی پڑیں گی, ساری باتیں یاد رکھنی پڑیں گی. آپ نے کسی کو کہا ہے جناب میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں, کسی کو کہا ہے میں یہ کام کرتا ہوں, کسی کو کہا ہے جناب میں اتنے ملکوں میں گیا ہوں, کسی کو کہا اپنے آفس میں کبھی نانی کو مار دیا, کبھی دادی کو مار دیا, کبھی فلاں بیمار ہے, کبھی فلاں. اب جو آپ نے آفس میں لوگوں کو مار دیا, یاد رکھنا پڑے گا کہ آفس میں ان کا انتقال ہو گیا ہے. دوبارہ بیمار نہ بتا دوں میں, پہلے نانی کا 40واں کروایا, 1-2 سال بعد نانی بیمار بھی کہہ رہے ہیں, تو یاد رکھنا پڑے گا کہ نہیں جناب یہ میں جھوٹ بول چکا ہوں. اچھا اب جھوٹے سے کوئی اگلا سوال کریں, وہ اس جھوٹ کو بچانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولے گا. استغفر اللہ, سوچئے آپ. حدیث پاک کا مضمون ہے جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا جو فرشتہ ہوتا ہے, فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں جھوٹ بول بول کے رحمت کے فرشتے دور کر دی. کاروبار میں اتنا جھوٹ بولتے ہیں, میری خرید اتنے کی ہے, میرا پڑتا اتنے کا ہے, میں نے لیا اتنے کا ہے, ارے جناب بالکل اوریجنل مال ہے. اللہ کے بندوں کیوں جھوٹ بول کر روزی خراب کرتے ہو؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ کبھی کسی سے کوئی چیز لینے جائے وہ کہتا ہے میری خرید ہی 1000 روپے کی ہے, تھوڑی کوشش کرو تو 800 میں دے دیتا ہے. اب تمہاری خرید 1000 کی تھی, 800 میں کیسے مل گئی ہم کو؟ جھوٹ. آپ سوچیں کیا فائدہ ہوا, حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. کبھی آپ ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہوں گے اور وہ جب منہ کھولتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, یا جس کے ٹونسلز وغیرہ کا پرابلم ہو اور ہمارا جبڑا ذرا زیادہ کھولا جائے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ جو ہماری ہونٹ کے کنارے درد ہوتے ہیں کتنے دن تک, ایسا ہی ہے. آپ کو پتا ہے جھوٹ بولنے والے کو عذاب کیا دیا جائے گا؟ معراج کی شب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص کو فرشتوں نے پکڑا ہوا تھا, زنبور حدیث کے الفاظ ہیں, ایک ایسا ہک تھا جو رائٹ جو گال ہے یہاں پھنسایا گیا, اور اس جبڑے کو اس گال کو چیرتے ہوئے یہ گدی تک لے جایا گیا, دوسرے گال میں دوسرے لپس کے اندر اس کو پھنسایا گیا, اس کو چیرتے ہوئے پیچھے تک لے جایا گیا. آقا فرماتے ہیں جب دوسرے گال کے ساتھ یہ معاملہ ہوا پہلا والا پھر ٹھیک ہو گیا. ارشاد فرمایا اے جبریل یہ کون ہے, یہ کیسا عذاب ہے؟ عرض کی حضور یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا اور قیامت تک یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اسے عذاب دیا جائے گا. مگر آج کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لطیفے سنانے کے لیے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ارے دوستوں کو ہنسانے کے لیے ایسے ایسے واقعات سنا رہے ہوں گے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے وہ جہنم کی سب سے بڑی گہرائی میں ڈالا جائے گا. جو ہنستے ہنستے گناہ کرتا ہے سنو, اس کو روتے روتے جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں مولیا اکرام کے چاہنے والے, دوسری طرف کچھ تو سیکھے نا ان کی سیرت سے. میں آج بہت ساری کرامتیں بہت سارے واقعات بیان کرتا, آپ بھی نعرے لگاتے خوش ہو کے گھر چلے جاتے, مگر جس غوث پاک سے محبت ہے ان کی سیرت کا کوئی تو میرے اندر انصر آ جائے, کوئی پیغام تو میں لے کر جاؤں نا کہ یار بس بڑی بات ہو گئی یار, اب غوث پاک کا غلام بھی اور جھوٹا بھی. نہیں جناب, کسی صورت جھوٹ نہیں بولوں گا. آؤ نیت کریں انشاءاللہ ہر حال میں سچ بولیں گے انشاءاللہ. آخری بات, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کمال, یہ اللہ کے ولی کمال کے لوگ ہوتے ہیں, پڑھو نا ان کی سیرت. پیران پیر دستگیر کا مرتبہ کیسا, ایک خوبصورت بات اور پھر آپ کی وہ بات جو مجھے آخر میں کرنی ہے کہ مرتبہ ایسے نہیں ملتا. ایک عورت غوث پاک کو اپنا بیٹا دے گئی کہ حضور آپ میرے بیٹے کی اس کی تربیت کریں اور اپنے پاس ہی رکھیں, آپ اللہ کے ولی ہیں اس کو بھی بنائیں اپنے جیسا اور خدمت اس کو جو اس کی منزلیں طے کرائیں, اس کو بھی عبادت گزار بنائیں. کچھ عرصے بعد عورت آئی اپنے بیٹے سے ملنے تو بیٹا تو بالکل سوکھ کے کانٹا, بالکل دبلا پتلا. بیٹا کیا کھاتے؟ بولا بس وہ سوکھی روٹی اور کچھ مل جاتا ہے دال وغیرہ کھا لیتا ہوں, تو سوکھا سا کھا لیتا ہوں. غوث پاک کے پاس گئی تو غوث پاک مرغی کھا کر فارغ ہوئے تھے, کہ آپ مرغی کھائیں اور میرے بیٹے کو آپ سوکھی روٹی دیکھیں تو اس کا حال کیا ہو گیا ہے؟ غوث پاک نے اسی مرغی کی ہڈیوں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کم بھی اللہ, وہ ہڈیاں جو ہیں پھر مرغی بن کر کھڑی ہو گئی. فرمایا تمہارا بیٹا پہلے اس جگہ پہنچ جائے پھر بے شک وہ بھی مرغی کھا لے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اولیاء کرام کے, حالانکہ غوث پاک کی سیرت میں تو کئی سالوں تک فاقے ہیں, مگر آج بھی ہم نارملی, عجیب سا معاملہ ہے, لوگ علماء کرام کو اولیاء کرام کو بڑے لوگوں کو نیک لوگوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. ہماری اوقات نہیں ہے, پہلے میں اپنی خطائیں تو دیکھ لوں, پہلے میں اپنا احوال تو دیکھ لوں, کسی کے بارے میں کلام کرنے چلا ہوں میں, اپنے میں سب سے برا ہوں. بندہ یہ سوچتا رہے اور اپنے اعمال کی فکر کرے. یہ علماء کو اولیاء کو پیروں کو جو چیک کرنے والی باتیں نہیں, بڑی ضرورت والی باتیں ہوتی ہیں. میں نے اب تک جو مطالعہ کیا ہے, میرا مطالعہ بہت محدود ہے, مگر مجھے دو ہی چیزوں میں یہ جملہ سننے کو حدیثوں میں روایتوں میں ملا ہے کہ سود کا کام کرنے والا وہ ہے جس نے اللہ سے جنگ کی, اور اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھنے والا وہ ہے جس نے اللہ سے جنگ کیا. کسی تیسرے کام میں نے نہیں پڑھا آج تک. یعنی اتنے شدید کام ہیں, اللہ والوں سے آپ جناب ان کے اوپر اعتراض کوشچن مارک یہ نہیں کرنے چاہیے. بس اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو ہماری سمجھ کا قصور ہے, لیکن ٹیسٹ لینا امتحان لینا ہے اور جناب ان کے بارے میں زبان درازی کرنا, میرے گناہ تھوڑے, میری اوقات ہے کہ میں کسی نیک آدمی کے اوپر زبان درازی کروں, وہ جانے ان کا رب جانے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقام اور مرتبہ کیسا تھا, غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. فرماتے شروع شروع میں جب نیند آتی تھی نا تو کیا کرتے تھے, فرماتے کہ میں ابتدا میں اپنے بدن پر رسی باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار کی بے گڑی ہوئی کھوٹی سے کنڈی سے باندھ دیتا تاکہ اگر نیند کا جھٹکا آئے غلبہ آئے تو جھٹکا لگے پھر میری آنکھ کھل جائے۔ ساری رات عبادت کرتے 15 سال تک غوث پاک نے روزانہ ایک قرآن پاک ختم کیا۔ اے غوث پاک کے چاہنے والوں ہیں سوچئے میرے پیر بڑے پیر صاحب 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑے اور غوث پاک کی 11ویں منانے والا نہ عشاء پڑے نہ فجر پڑے، آپ سوچے نا یہ کیسی غلامی ہے۔ کئی لوگ ایسے ملتے ہیں کہتے ہیں یار 4 نمازیں ہو جاتی ہیں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، نمازی بھی ملتے ہیں باقاعدہ چہرے پہ داڑھی بھی ہوتی ہے کہتے ہیں یار 4 پکی ہیں فجر میں ذرا جو ہے نا وہ آنکھ مشکل سے کھلتی نہیں کھل پاتی ہے۔ آپ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مدنی چل کے ناظرین سے بھی کر لیتا ہوں، کبھی 6 بجے کی فلائٹ مس ہوئی ہے آپ کی؟ آپ یہ کہہ دیں کہ یار ٹریول ایجنٹ کو فون کریں کہ ٹکٹ تو کروائی تھی مگر آنکھ نہیں کھلی فلائٹ چلی گئی۔ فلائٹ تو مس ہونا دور کی بات ہے، نیند نہیں آتی رات کو، صبح جہاز نہ مس ہو جائے، صبح 7 بجے آپ کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہو کبھی مس ہوئی ہے؟ کبھی صبح 4 بجے ٹرین ہو وہ کبھی مس ہوئی ہے؟ کبھی سیٹھ نے کہا صبح 8 بجے نہیں آئے تو نوکری سے نکال دوں گا، بندہ 7:30 بجے پہنچ جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ کام جس کو آپ نے امپورٹنٹ سمجھا آپ وہ کر گزرے۔ جواب یہ ہے اس بندے کے لیے جو کہتا ہے میری آنکھ نہیں کھلتی، تم نے نماز کو امپورٹنٹ سمجھا ہی نہیں ہے، اس کو ترجیح نہیں دی ہے۔ ورنہ ہر وہ کام آپ دوست کہیں پکنک کے لیے چلنا رات 2 بجے، ارے جناب بالکل حاضر، اس وقت کیسے چلے جاتے ہو بھائی؟ ساری چیزیں ایک طرف، سب سے پہلا فرض نماز ہے وہ کیسے قضا ہو گیا؟ آج ہمارا بیٹا اسکول نہ جائے باپ صبح اٹھ کے ٹھیک کر دیتا ہے اس کو، بیٹے نے نماز نہیں پڑھی کبھی سر پر بل پڑے؟ کیسے بل پڑے گے، خود بھی تو نہیں پڑھی، پوری فیملی اٹھتی ناشتے کے لیے، ہماری فیملی میں یہ پلاننگ ہی نہیں ہے کہ فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ خدا را ایسا نہ کرو، روز صبح آپ اللہ کو ناراض کرتے ہو، کبھی سوچا فجر قضا کرنے والے کو کہ تمہارا دن اسٹارٹ ہوا اور تم نے اللہ کو ناراض کرنے والا شدید کام کر لیا؟ خوب مبارک ہونے جو صبح بستر چھوڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ سوچئے تو صحیح رب کریم کی کیسی نگاہ رحمت ہوگی کہ میرا بندہ سردی میں بستر چھوڑ رہا ہے اور مجھے سجدہ کر رہا ہے، وہ اتنا کریم ہے، کیا معلوم میری فجر پڑھنا ہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ نہ کیجئے نماز قضا، یہ کیسی غوث پاک کی غلامی ہے؟ وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھے اور میں بے نمازی رہ جاؤں؟ اور یہ بے نمازی ہونا کوئی چھوٹا گناہ نہیں، میں نے بیان کے شروع میں بھی رشتے کے حوالے سے کہا تھا ہم نہیں چیک کرتے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے، I'm not talking about whole life salat، ایک نماز، آقا فرماتے ہیں اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ بندہ کہتا ہے بزنس میں بیزی ہوتا ہوں، دوستوں میں مصروف ہوتا ہوں، رات تھک بہت جاتا ہوں، کئی لوگوں نے عجیب کانسیپٹ بنایا ہوئے میں رات آ کے ساری نمازیں پڑھ لیتا ہوں، تو رات کو عشاء بھائی بریک فاسٹ لنچ سارا کر لیا کرو نا، بریک فاسٹ کے وقت ٹائم ہے، لنچ کے وقت ٹائم ہے، نماز کے وقت ٹائم نہیں؟ آپ سوچیے ہم کیا مذاق ہم نے بنایا ہوا ہے، نہ کریں ایسا، فرض ہے، سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ عید کے دن کبھی کسی مضبوط آدمی نے ہمیں گلے لگایا ہوگا اور ذرا دبایا ہوگا تو چیخ نکل جاتی کہ نہیں یار کہیں ہڈی وڈی نہ ٹوٹ جائے، نبی پاک نے اگزامپل کے طور پر اپنی انگلیاں ملا کر بتایا کہ جو بے نمازی ہوگا اسے قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، کیسے برداشت کریں گے یہ عذاب؟ تو اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں آؤ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، بالکل پکا پکا ارادہ ہو، کچھ بھی ہو جائے سب کچھ بعد میں ہے، نماز پہلے ہے، آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کے بچے نماز پڑھیں گے، آپ کی اولاد نماز پڑھے گی، تو مرنے کے بعد کچھ ثواب پہنچے گا نا، بے نمازی اولاد چھوڑ کے جاؤ گے؟ جب تک آپ نمازی نہیں بنو گے اولاد کو کیسے نماز کا کہو گے؟ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیو، اسی واقعے میں یہ بھی تو پیغام ہے کہ وہ 15 سال تک پورا قرآن پڑھتے رہے روزانہ، ہم پورے سال میں قرآن ختم نہیں کرتے، ایسا نہ کریں، قرآن سے دوستی کر لیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور صحیح پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو سلامت رکھے جہاں میں قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، تلفظ درست کیے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ کی رحمت سے کبھی سنا نہیں تھا ہم نے کہ نماز کا بھی کوئی کورس ہوتا ہے، ہم تو سمجھے ابو کو نماز پڑھتے دیکھی ویسی نماز پڑھ لیں گے، حالانکہ ہر چیز سیکھنی ہے، ٹائپنگ کرنے کے لیے ٹائپنگ کورس کیا، کمپیوٹر سیکھا تو باقاعدہ کمپیوٹر کے کسی ماسٹر سے سیکھا، ڈرائیونگ کے لیے ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ جوائن کیا ہے، کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ کسی ڈرائیور کو بندے نے جاب دی ہو کہ چلو یار کل سے ڈرائیور ہے ڈرائیونگ کار میری گاڑی چلاتے چلاتے سیکھ لینا، کہتا نہیں بھائی پہلے ڈرائیونگ آتی ہے نہیں آتی، ٹیسٹ لیتے ہیں لوگ. ہر چیز صحیح طریقے سے سیکھی, نماز کدھر سے سیکھی, وضو خانے پر بیٹھ کر لوگوں کو وضو کرتے دیکھا ویسے ہی وضو کرنا شروع کر دیا, ہے کسی کو نماز پڑھتے دیکھا ویسے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی. کہاں سیکھی ہم نے؟ کیا اس کے کوئی کانسیکوئنسز نہیں ہے؟ اس کی کوئی شرائط نہیں ہے؟ کوئی فرائض نہیں ہے؟ کوئی آداب نہیں ہے؟ وضو کے چار فرائض ہیں, ایک فرض بھی آگے پیچھے ہو گیا وضو ہی نہیں ہوگا آپ کا, وضو نہیں ہوا نماز نہیں ہوگی. نماز کی چھ شرائط ہیں, سات فرائض ہیں, کتنے واجبات ہیں کس کو معلوم ہے؟ یار بس نماز نماز ہوتی ہے, جیسے سب پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتا ہوں, ایسے نہیں چلے گا میٹھے اسلامی بھائیو. دعوت اسلامی نے یہ کانسیپٹ چینج کیا کہ بڑوں کو قرآن پڑھایا کہ آؤ اپنے تلفظ ٹھیک کرو. نماز کے لیے تین دن کا آپ کو ماشاءاللہ پوری دنیا میں فیضان نماز کورس کروایا جا رہا ہے, اور میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کو, آپ کو لگتا ہوگا 25 سال پرانا نمازی ہوں اب کورس کروں گا, آپ ایک بار کورس میں, میں کہتا ہوں تین دن چھوڑے آپ ایک دن کے لیے آئے پہلے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ٹریننگ لے کے نماز نہیں سیکھی ہے. سب سے اہم فرض نماز ہے بھائی, تو پلیز اس کو سیکھیں, اس کو ایک بار چیک کروا لیں. میں کہتا ہوں اللہ کرے سب کی نماز ٹھیک ہو, لیکن چیک کروانے میں تو حرج نہیں ہے نا. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے, دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر کے, ماشاءاللہ ہمارے مدارس لگے ہوئے ہیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, نماز بھی ٹھیک کروائی جاتی ہے, وضو غسل نماز جنازہ پتہ نہیں کتنی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو بہرحال آج کے اس بیان میں غوث پاک کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو سنا اور سیکھنا یہ ہے. میں تین چار باتیں جو میں نے کی ہیں آخر میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب بھی اپنے بچوں کا رشتہ کرنا ہے انشاءاللہ سب سے پہلے اس کا عقیدہ اور ایمان چیک کریں گے, اس کی دینداری چیک کریں, لڑکا ہے حلال کماتا ہے کہ نہیں یہ چیک کریں, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے یہ چیک کریں, اسی طرح لڑکی کے اندر بھی دینداری, عقائد, نماز, پردہ یہ چیک کریں. دوسری بات جو میں نے اور آپ نے سیکھی کہ انشاءاللہ ہر حال میں سچ بولیں گے. تیسری بات, انشاءاللہ کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اور چوتھی بات, آج کے بعد روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے. ایسا ہو جائے یار یقین کرے طبیعت آپ کی ہری بھری ہو جائے گی, کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ میں قرآن نہ پڑھوں, روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن. بس یہ وعدہ کر لو اپنے آپ سے, سوؤں گا نہیں جب تک قرآن دیکھوں گا نہیں, قرآن میرے کچھ میرا کان کچھ تو قرآن سن لے, میرا یہ کان اللہ نے دیا ہے نا, اللہ کا کلام روز تھوڑا میرے کانوں میں چلا جائے, شاید یہی میرے کانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے, میری یہ زبان کچھ تو اللہ کا کلام پڑھ لے, دو تین آیتیں تو پڑھ لے. یہ وہ شغف ہے, یہ وہ محبت ہے. کئی صحابہ کئی اسلاف کا معمول تھا گھر آتے پہلا کام کتاب اللہ اٹھاتے, آنکھوں سے لگاتے, سینے سے لگاتے, کہتے میرے اللہ کا کلام ہے, محبت کر لو قرآن سے, یہ مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب.
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نکال.